وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں محاسن ہی محاسن ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. دوسرے دینوں کے مقابلے کو میں اگر اس کو دیکھا جائے تو جتنا اعتدال مذہب اسلام میں ہے کسی اور دین میں اور مذہب میں نہیں، ہر اعتبار سے. بات آ جاتی ہے ساری محبت کی، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اسے پیاری لگتی ہے. ممکن ہے دوسروں کی نظر میں وہ چیز اچھی نہ ہو، لیکن محب جو ہے، یعنی جو محبت کرنے والا ہے، اسے محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اسی طریقے سے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی ان کی ہر ادا اسے اچھی لگے، ہر حکم اچھا لگے، اور جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنے اعتراضات زیادہ ہوں گے. آج دنیا میں جتنے اعتراضات آپ دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری محبت میں کمی ہوتی ہے. اگر عظمت ہو دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر اعتراضات کم ہوں اور فرما برداری زیادہ ہو. نافرمانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، اس کو وہ اہمیت ہم نہیں دیتے جو ہمیں دینی چاہیے. اس لیے اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہم اپنے دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر چاہے ہمیں دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کوئی انتہا پسند کہے، کوئی رجت پسند کہے، کوئی دقیانوس کہے، یہ سب چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے کہ یہ تمغے ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے لیے آدمی ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہے. جس کے لیے ہم برداشت کر رہے ہیں، جس کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. دنیا کے اندر اگر کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو آدمی پتھر اگر کوئی مارتا ہے تب بھی اس کو پھول سمجھتا ہے، تو اللہ کے لیے اگر اس کے رسول کے لیے کچھ تانے ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم اس پر اپنا دل جو ہے بد دل کیوں ہوتے ہیں؟ آج اتفاق سے میں ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے بڑی اچھی بات لکھی ہوئی میں معلوم ہوئی، اور ہر اچھی بات جہاں سے حاصل ہو لے لینی چاہیے. یہ مت دیکھیے کہ کہنے والا کون، یہ دیکھیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اگر اللہ اور رسول کی بات ہے، اچھی بات ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ایک چھوٹی سی بات لکھی تھی، لیکن بات بہت بڑی ہے، لیکن چھوٹے سے انداز میں انہوں نے لکھی تھی کہ خاتون وہ گھر میں آ کے بیٹھی کسی کے، اور اس نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا جیسے بہت تھکی ہوئی ہے. تو دوسری خاتون جو گھر میں تھی اس نے کہا کہ بھائی تم بہت تھک گئی ہو، لگتا ہے کچھ آرام کر لو. اس نے کچھ دیر کے لیے کہا کہ اچھی بات ہے میں آرام کر لیتی ہوں، لیٹ گئی، لیکن لیٹے لیٹے پھر بیٹھ گئی اٹھ کے، اور کہنے لگی مجھے ایک بات کا مطلب بتا دو، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج کل ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، سنتی میں بھی رہتی ہوں لیکن مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی انتہا پسندی کسے کہتے ہیں؟ آج کل یہ لفظ بہت استعمال ہو رہا ہے کہ انتہا پسند، انتہا پسند، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے انتہا پسندی؟ وہ خاتون اس سوال پر گڑبڑا گئی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ میں اس کو کیا جواب دوں. اس نے ایک فلسفیانہ سوال کیا ہے، اب اس کا جواب میں کس طرح دوں؟ کیونکہ سامنے والی جو خاتون تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور اس کو ایسے انداز میں جواب دینا تھا کہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ جائے اور زیادہ اس کو دماغ لڑانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. خیر اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا دیکھو ایک بات سمجھو، کہ اگر تمہارے پاس تین پیالے ہوں، ایک پیالے میں خالص سکے ہوں سونے کے یا چاندی کے خالص، دوسرا پیالہ ایسا ہو جس میں کچھ سونے کے ہوں، کچھ چاندی کے ہوں، کچھ پیتل کے ہوں، کچھ لوہے کے ہوں، یعنی کھرے اور کھوٹ دونوں ہوں، اور تیسرا پیالہ ایسا ہو کہ جس میں کھوٹے ہی سکے ہوں صرف، اگر تمہیں کوئی ان تین پیالوں میں سے کوئی ایک پیالہ لینے کا اختیار دے کہ تمہارا جو جی چاہے اس میں سے لے لو، تو تم کون سا پیالہ لو گی؟ نے کہا میں تو وہی لوں گی جو خالص ہے. کہا کہ بس جس نے اللہ کے دین کو خالص اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا، اس کے تمام احکامات کو، تو بس یہ ہے انتہا پسند آج کل جس کو کہتے ہیں، کہ خالص دین خالص اسلام جو شخص لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم ہر چیز خالص لینا پسند کرتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں صاحب کچھ دنیا بھی ہونی چاہیے، دین کے ساتھ دنیا بھی ہو، یہ سب یعنی کھرے کے ساتھ کھوٹا بھی ہو. یہ عجیب یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کھری چیز ہو، دودھ بھی خالص ہو پانی ملا ہوا نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعتیں ویسی ہو گئیں کہ خالص دودھ اگر پیئیں تو قبض کھل جاتا ہے آدمی کا اور اس کو دست شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عادی نہیں ہے. اصلی گھی کون پیے گا آج؟ ایک زمانہ تھا لوگ اصلی گھی پیا کرتے تھے، شادی بیاہوں میں زردہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ شکرانے والے جو یعنی ابلے ہوئے چاول، اور اس پر جناب اپنے پاکستانی شکر جس کو کہتے تھے گڑ والی، وہ ڈالی اور لوٹے سے یا جگ سے گھی ڈالا اس کے اوپر سے اور جناب کھا لیا. آج کوئی کھا کے دکھا دے؟ نہیں کھایا جاتا، اصلی گھی ہضم نہیں ہوتا. تو اس لیے آج ہم ملاوٹ کی اصل میں عادی ہو گئے. تو جب اپنے غذا کے معاملے میں ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں، دین اور اسلام کے معاملے میں کہاں سے مخلص ہوں گے؟ وہاں تو ہم چاہتے ہیں کھوٹے ہی کھوٹا ہو، کھرے کی کوئی بات ہی نہیں. الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے دین کی اپنی، وہ خالص چیز ہی پسند کرتے ہیں. لیکن یقینی بات ہے کہ چونکہ ہماری معلومات ناقص ہیں، پوری دین کی بات ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہم ہر ایک کی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اور سامنے والا جو بات کرتا ہے تو وہ خوب اس کا مطالعہ بھی کر کے آتا ہے، اپنے مطلب کی بات جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کے لیے مطالعہ کر کے وہ تیار ہو کے آتا ہے. لیکن جس سے وہ بات کرتا ہے یا جس کے سامنے رکھتا ہے، وہ بیچارہ اچانک یہ ساری چیزیں سن کر گڑبڑا جاتا ہے. جب اس سے جواب نہیں بن پاتا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے میں غلط ہوں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے اس زمانے کے اندر آپ نے دیکھے فرقے ہیں اور جماعتیں ہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے. تو چاہے جو غلط ہے وہ بھی چونکہ تیاری کر کے آتا ہے کسی ایک خاص مسئلے پر، تو وہ مسئلہ جب سامنے رکھتا ہے تو دوسرا آدمی جو ہے وہ بیچارے کی تیاری نہیں ہوتی، اسے اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا پورا، تو خاص چیزوں کے بارے میں کیوں معلوم ہوگا. اب دوسرا آدمی جو ہے اس کو چاہے کسی کتاب سے کوئی چیز دکھا دے، وہ کہتا ہاں بھائی اس نے تو مجھے کتاب میں لکھی ہوئی دکھائی، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے. تو بہرحال یہاں اس موضوع کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خالص دین جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمایا ہے، صحیح طریقے سے صحیح جگہ سے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات ہمارے دین کی بات ہماری سمجھ میں بہتر طور پر آئے گی. اور اگر ہر ایک سے سننا شروع کر دیں تو پھر اس صورت میں آدمی کو پریشانی ہوتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات صحیح کس کی ہے غلط کس کی. اب یہ موقع شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ، اور شبرات کا مہینہ، سمجھ لیجئے کہ شبرات کا موقع آ رہا ہے، یعنی شب برات جس کو کہتے ہیں. حالانکہ اس کا نام تو ہونا چاہیے تھا لیلۃ البرات، لیکن مشہور جو ہے وہ شب برات کے نام سے ہی ہے. برات کے معنی نجات کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے معنی بیزاری کے بھی ہوتے ہیں، کہ میں تجھ سے بری ہوں، یعنی جو کام تو کر رہا ہے میں بری ہوں، یہ بیزاری کے معنی میں آ جاتے ہیں. اسی سے برات بھی ہے، اور برات کے معنی نجات کے بھی ہیں، کہ بھئی دوزخ سے اللہ نے برات لکھ دی تو وہ بمانے نجات کے بھی ہیں. تو یہ شب برات جو ہے، چونکہ اس میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی جو بکریاں تھیں وہ بڑی بہت بڑی تعداد میں تھیں، ان کا ریوڑ بہت بڑا تھا، آدمی ایک بکری کے بال نہیں گن سکتا تو اتنا بڑا جو ریوڑ تھا اس ریوڑ کے بالوں کی تعداد کا کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے. مقصود اصل میں صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرماتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس رات کی قدر کرے جو آنے والی ہے, جو نصف شعبان کہلاتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ, یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ متوجہ ہوتے ہیں خاص طور پر, ورنہ اللہ رب العزت کے لیے تو مکانیت کوئی چیز نہیں, وہ تو ہر جگہ موجود ہے. اس لیے یہ کہنا صرف اس اعتبار سے ہے کہ خصوصی آدمی متوجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پورے طور پر ہماری طرف متوجہ ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کے جس کی میں مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق کا طالب کے اس کو میں رزق عطا فرما دوں. اور اسی طریقے سے سوال ہوتا رہتا ہے. اب جو لوگ اس وقت رزق کے طالب ہیں یا مغفرت کے طالب ہیں یا نجات کے طالب ہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو بلا شک و شبہ اس رات کی فضیلت, اس کی بنیاد کچھ نہ کچھ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے بنیاد بات ہے. یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ اس زمانے میں بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل اس رات کے یا دن کے قائل ہی نہیں ہیں بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے, باقی سب چیزوں کو پیسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں تو کوئی اس میں حقیقت یہ ہے کہ ایک دو حدیث نہیں بلکہ کئی حدیثیں ایسی ہیں, چاہے ان کی سندی حیثیت جو ہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو, لیکن ساری کی ساری حدیثیں ضعیف نہیں. ان تمام احادیث کو اگر ملایا جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد بنتی, یعنی بے بنیاد بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ تعامل کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کر آج تک بزرگان دین اور دیگر علماء صلحاء اس رات کی فضیلت کے قائل رہے اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا اب ان کا معمول رہا, اس اعتبار سے اس رات کی یہ کہنا کہ بنیاد نہیں ہے غلط بات. البتہ اتنی بات ہے کہ اس رات میں جو غلط کام ہے وہ ہمیشہ غلط ہے. اب اگر کوئی اس رات کو جاگنے کا مطلب یہ سمجھے کہ بھئی پٹاخے پھوڑیں گے یا چراغا کریں گے, موم بتیاں جلائیں گے یا چراغ روشن کریں گے, اگر صرف یہی مقصد ان کا ہے تو پھر ایسی صورت میں تو وہ غلط بات, اس لیے کہ دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اس رات میں یا اس مہینے میں پٹاخے پھوڑنا, ابھی آج ہی مجھے ایک بچہ بتا رہا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں تو بچے مذاق بھی ایسے کرتے ہیں, بچے کیا اچھے خاصے بڑے ماشاءاللہ 15 سے 20 سال کے نوجوان بھی, چونکہ شوخی ہوتی ہے طبیعت کے اندر, تو بعض اوقات ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے بہت دوسرے کو نقصان پہنچ جاتا ہے. چنانچہ ابھی ایک صاحب نے یہ کیا بچے نے کہ ایک صاحب کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے تو نیچے اس کے بم پھوڑ دیے. وہ کرسی جو تھی وہ نائلون کی بنی ہوئی تھی, وہ بھی ہوئی پترون بھی پھٹی بےچارے کی اور جل بھی گیا کچھ نہ کچھ. تو بہرحال ان کا مذاق ہوا یہ, اور دوسرا جو ہے وہ جان سے بھی جا سکتا تھا یا اور تکلیف جو صورت حال سامنے آ سکتی. اسی طرح ایک اور صاحب کوئی برفی بم بھی نیا نکلا ہے, اس کو جناب وہ پھینکا تو کوئی صاحب کی جیب میں چلا گیا سیدھا. اب وہ جو پھٹا تو بےچارا اس کا اپنا دل جو تھا دھڑک رہا تھا پہلے ہی اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا, اور ساتھ میں وہ جل بھی گیا کچھ پریشانی ہوئی. بہرحال بعض اوقات اللہ نہ کرے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کی جان بھی چلی جا سکتی. اس لیے اس قسم کے مذاق کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے مسلمان, یعنی مسلمان جو ہے وہ ایسی ذات کو بنایا ہے, یا ایسی ذات کو ہونا چاہیے مسلم کہ جو دوسرے کے لیے خیرخواہ ہو مستقل, یعنی دوسرے کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے. اصل تو یہ ہے, لیکن آج چونکہ ہم اپنے دین پر پورے طور پر نہیں ہیں لہذا معلومات بھی ناقص ہوتی ہیں اور عمل بھی ناقص ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, اس رات کو اللہ رب العزت تو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اور ہم آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ جو ہے دونوں باتوں میں بڑے تضاد ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں مغفرت کر دوں گا, تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوزخ سے نجات مل جائے گی, لیکن ہم اپنے آپ کو پورے طور پر پٹاخوں کے ذریعے اور پھلجھڑیوں کے ذریعے اور اسی طریقے سے دیگر جو بم ہیں ان کے ذریعے یعنی آگ سے کھیلتے ہیں، دوسرے پر آگ برساتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ برباد کرتے ہیں، اپنے پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں، تو یہ سب اس رات کی فضیلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب کا ہو وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی بھی اگر اس سے پوچھیں تو وہ بھی کہہ دے گا بھائی یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے دوسرے کا۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا بھی، اخبارات میں بھی آتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی، اتنے آدمی مر گئے، اتنا سامان نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے کہ شیطانی کام، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو اس رات کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، لیکن ساری رات جاگنا کوئی فرض اور واجب نہیں، جتنا آسانی کے ساتھ آدمی جاگ سکے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کوئی شخص اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ رہی ہے تو اب حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کو بند کر دو، سو جاؤ، اس لیے کہ اب اگر تم نیند کی حالت میں پڑھو گے تو ہو سکتا ہے الفاظ غلط منہ سے نکلیں، کچھ کا کچھ بن جائے، اس لیے اس وقت پھر قرآن پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اس وقت بند کرو اور سو جاؤ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور جب تمہاری کچھ نیند پوری ہو جائے دوبارہ آنکھ کھولے پھر تازہ وضو کر کے پھر پڑھنا شروع کر دو۔ اسی طریقے سے رات میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق عطا فرما دیں، سنت کے مطابق ایک گھنٹہ بھی اگر ہم جاگ کر گزار لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے کہ ساری رات ہم جاگتے رہیں لیکن سنت کی خلاف ورزی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، تولی جاتی ہے اخلاص کی نسبت سے، جس میں جتنا اخلاص ہوگا، جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی آدمی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال عمل میں وزن پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چیزیں گنی نہیں جاتی کہ ایک گھنٹے جاگا ہے، دو گھنٹے جاگا ہے، دس گھنٹے جاگا، یہ نہیں، بلکہ سنت کے مطابق اگر آدھا گھنٹہ بھی کوئی جاگ لیا، اس سے بھی کم وقت میں جاگا، تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار رکھتے ہیں، اگر ایک شخص نے فرض نماز عشاء کی جماعت سے پڑھی، اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ میں اٹھوں گا، جاگوں گا، عبادت کروں گا، نیند آ گئی، سو گیا، لیکن اللہ نے اس کی آنکھ صبح کھلوا دی اور جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ پوری رات جاگنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت مطلوب اور مقصود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی خاص کام کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ عبادت کی قسم میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے جو چاہے آدمی کرے، مثلا نماز عبادت ہے، اب اگر آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نفلی عبادت ہے، جتنی چاہے کرتا رہے، ذکر و اذکار یہ عبادت ہے، اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ سب عبادات میں داخل ہے۔ آدمی کا اگر جی چاہے تسبیحات پڑھتا رہے، قرآن مجید پڑھنے کا جی چاہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اسی طرح سے اگر لیٹنے کو سونے کو جی چاہے تو کچھ دیر سو لے، کوئی خاص عبادت نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی سی کتابیں بچارے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس میں جو کچھ فضائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں چونکہ حدیث میں کوئی خاص عبادت موجود نہیں ہے، اب موجود نہیں ہے لیکن بزرگان دین نے مختلف عبادتیں کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق، کسی کو قرآن مجید سے زیادہ مناسبت ہے، اس نے قرآن مجید پڑھا ساری رات بیٹھ کے، کسی کو ذکر و اذکار سے مناسبت ہے، اس نے ذکر و اذکار کر لیے، کسی کو نماز سے مناسبت ہے تو اس نے جو نماز پڑھ لی اور اس میں بھی خاص خاص صورتیں جو سمجھ میں آئی وہ پڑھ لی اپنے طور پہ۔ اب لوگ ہے تو سمجھ لیا کہ یہ فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، اب کسی نے اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اب لکھ دیا جاتا ہے صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، اتنی مرتبہ اتنی رکعتیں نماز پڑھیے، اتنی مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیے، اب چاہے کسی کا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو لیکن وہ سمجھ ضروری ہے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو سورہ یاسین نہیں آتی تو اس کو رات کی فضیلت حاصل نہ ہو، کسی کو سورہ واقعہ نہیں آتی اس کو رات کی فضیلت حاصل نہ ہو، یا کوئی سو رکعت نماز نہ پڑھ سکے تو اس کو فضیلت حاصل نہ ہو، تکلیف ہمارا اطاق ہے۔ یعنی ایسی تکلیف ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور دین ہمارا ایسا جبر نہیں کرتا. مقدار و مدار عمل اعمال کا. اس لیے اگر آدمی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہے گا اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. الحمدللہ کہے, اللہ اکبر کہے, جو آسانی جس میں نظر آئے وہ کام کر لیں. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ اہمیت جن کاموں کی ہے وہ فرائض. ایسا نہ کرے کہ فرائض کو تو گول کر دے اور نوافل خوب کثرت سے پڑھ رہا ہے. فرض نماز عشاء کی گول کر دی لیکن رات کو جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساری رات جاگتے رہے لیکن فجر کی نماز گول کر رہے ہیں. یاد رکھیے پھر ساری رات کا جاگنا بھی بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے فرائض کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں. اور فرائض کے بعد واجبات ہیں, واجبات کے بعد پھر سنتیں ہیں, سنت موقعہ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل ہیں, پھر مستحبات ہیں. تو ہر چیز کا ایک درجہ ہے. اب جو چیز نفل ہے وہ فرض نہیں بن سکتی. اب مثلا رات کو جاگنا نفلی عبادت. نفلی عبادت کا مطلب یہ کوئی جاگے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا, لیکن نہیں جاگے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کو بہت بڑی خیر ہو, لیکن قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی تم شب برات کو جاگے کیوں نہیں تھے, دوسرے دن روزہ کیوں نہیں رکھا تھا, اس بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, یہ پوچھا جائے گا. رمضان کے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے, اللہ نے مال دیا تھا اس کی زکات دی تھی کہ نہیں دی تھی, اللہ نے مال دیا تھا حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا, ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہمیں اور اسی طریقے سے جو مال ہم نے دیا تھا وہ جائز جگہ سے حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اور اس کو جائز جگہ پر خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اللہ نے جوانی, ہم نے جوانی دی تمہیں, تم نے اس جوانی کو صحیح اس کے مصرف میں خرچ کیا کہ نہیں کیا. ہم نے زبان دی, اس زبان کا استعمال صحیح کیا کہ نہیں کیا. کان دیے, ان کانوں کا استعمال صحیح کیا یا نہیں کیا. قلب ہم نے تمہارا دیا, دل دیا, اس دل میں اسی طرح جو عقل دی اس کے خیالات تم نے اچھے خیالات دل میں لائے کہ نہیں لائے. تو سوالات یہ ہوں گے بھائی. اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ صاحب عوابین کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تہجد پڑھی تھی رات کو کہ نہیں پڑھی تھی. اس لیے کہ نفلی عبادات, نفلی عبادات کے بارے میں سوال کوئی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ آدمی اس کو انجام نہ دے یا نفلی عبادات نہ پڑھے نہ کرے. بلا شبہ فرائض اور واجبات اپنی جگہ پر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. ہم فرض اگر ادا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے تو اس کی عبادت ہم پر فرض ہے. تو اس لیے وہ عظمت کا حق ہے اللہ کا. اور جہاں تک نفلوں کا تعلق ہے, نفل عبادات کا تعلق ہے, یہ اللہ کی محبت کا حق. اس کو بھی سمجھ لو کہ کسی کے گھر میں آنا اس لیے ہے کہ وہ ہمارا ماموں لگتا ہے, والد لگتے ہیں, ہمارے عزیز ہیں, رشتے دار, تو یہ ملاقات, ان سے صلہ رحمی, یہ تو لازم اور واجب کی ہے اللہ تعالیٰ. بلکہ یوں کہا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی نہ اختیار کرے بلکہ قطع رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں جس طرح وہ صلہ رحمی کو ختم کرتا ہے. اب کوئی آدمی اگر ملنے کے لیے آتا ہے ماموں سے چچا سے تو بس کافی ہے, اس نے فرض ادا کیا, صلہ رحمی کی. کوئی اگر فروٹ نہ لائے تو وہ اس سے باس پرس ہوگی, تو جو ہے سیب کیوں نہیں لائے, آتے ہوئے مٹھائی کیوں نہیں لائے میرے لیے, کیوں بھائی نہیں ہوگا نا. اس لیے کہ اس نے جو فرض تھا اس کی ادائیگی کر دی. لیکن اگر کوئی آدمی ملنے کے ساتھ ساتھ آتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آئے, بیکری سے بسکٹ لیتا ہوا آئے, یا اور کوئی فروٹ لے آئے, تو یہ محبت کا بڑھنے کا سبب ہوگا کہ نہیں. تو بس نفلی عبادتوں کو یوں سمجھ لیجیے, جس طرح ہم کسی کو تحفے دیتے ہیں لا کے, تو یہ نفلی عبادت اللہ کے حضور ہم تحفے پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے, ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری ساری رات آپ کی عبادت کریں, نفلیں پڑھیں, ذکر و اذکار کریں اور تسبیحات پڑھیں. تو یہ نفلی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. کہ ایک بندے کو اپنے رب سے جو محبت ہونی چاہیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں, یہ ہے نفل. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے, سوال نہیں کرتے اس سے. البتہ ہمیں ایک اور اعتبار سے بھی ان کی ضرورت ہے, اور وہ اس اعتبار سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی فرائض میں کوتاہیاں کرتا ہے, واجبات میں کوتاہیاں کرتا ہے, بعض اوقات مثلا فرض نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، یا یہ کہ گنڈے دار نماز پڑھ رہا ہے کہ تین نمازیں پڑھ لی دو چھوڑ دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے نفلیں پڑھی، تہجد پڑھتا ہے، تو فرض نماز اگرچہ تہجد کی ادائیگی سے وہ معاف نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر نماز میں کسی چیز میں کوئی کمی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا فرما دے. کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی کہ رکھ لو 100 روپے، اب اس میں کچھ کمی پیدا ہو گئی، لیکن ہمارے پاس زائد پیسے اگر رکھے ہوئے ہیں تو کمی پوری کر دیں گے کہ نہیں؟ کبھی اس میں 10 روپے کم ہو گئے تو لاؤ جو میرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں بچے ہوئے اس میں سے ڈال دو، تاکہ ہم اس کی امانت تو پوری دیں. تو اسی طریقے سے جو نفلی عبادات ہیں یہ اعمال کا ڈھیر ہے، نیکیوں کے ڈھیر ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی فرائض اور واجبات میں کمی دیکھیں گے ان ڈھیروں میں سے ہمیں عطا فرما دیں گے، تو اس لیے یہ ہماری ضروریات میں سے ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ جو درجہ فرض کا ہے وہ نفل کا نہیں. ہمارے یہاں آج کل یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم نفلوں کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، مثلا ماشاءاللہ آپ دیکھیے رمضان المبارک آنے والا ہے، تراویح کی نماز کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مسجدیں فل بھری ہوئی ہیں، لیکن عشاء کی نماز میں آپ کو اتنی نمازی نظر نہیں آئیں گے عام دنوں میں، حالانکہ عشاء کی نماز تو فرض ہے، لیکن یہ سنت ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ تراویح ادا نہ کرو، ضرور ادا کرنی چاہیے، لیکن فرضوں کے مقابلے میں ہم نے اس کو جو اہمیت دی ہوئی ہے یہ اہمیت دینا غلط. جس طرح ہم سنت موقعہ یعنی تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں صاحب، اور ماشاءاللہ یعنی مسجد میں اگر ویسے عام دنوں میں 3 صف ہوتی تھی تو رمضان مبارک میں 30 صفیں ہوتی ہیں، کہاں سے آ جاتی ہیں نماز؟ جو نہیں پڑھتا وہ بھی نماز شروع کر دیتا ہے. تو میرا مطلب یہ کہ سنت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ رش اور یہ اہتمام فرائض میں ہونا چاہیے، اور جب فرائض میں ہوگا تو انشاءاللہ وہ آدمی سنتوں میں کوتاہی نہیں کرے. جو آدمی فرائض کا اہتمام کرتا ہے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ سنتوں میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا. تو اس لیے فرائض کا جو درجہ ہے اس کو ہم فرض کے درجے میں رکھیں، اور جو نوافل کے درجات ہیں ان کو ہم نفل کے درجے میں رکھیں. مثلا اس رات میں دیکھیے حدیث سے ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ جب کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر موجود نہیں پایا، تو مجھے فکر ہوئی، دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں. تو یہ انسان کی فطرت ہے دل میں وسوسوں کا آنا فوری طور پر. تو فرماتی ہیں کہ بلکہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو خیال یہی ہوا کہ کسی اہلیہ کے شاید گھر پر تشریف لے جائے، لیکن آپ جنت البقیع چلے گئے قبرستان، اور وہاں جا کر آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو یہ جلدی سے آئیں اور آ کر لیٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کچھ، سانس دیکھا کہ اتھل پتھل ہو رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے حق میں کچھ کمی کروں گا یا حق تلفی کروں گا؟ یعنی باری کا دن تمہارا ہے اور اس دن میں کہیں اور جاؤں گا کیا تمہارے ذہن میں یہ تھا؟ تو فرما کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ذہن میں یہی بات آئی کہ آپ شاید کہیں اور تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میں آج کی رات جاؤں اور جا کر جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ بات ثابت ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ، کیونکہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ شعبان کے مہینے آئے، یہ راتیں آئیں، لیکن آپ اس رات میں شاید تشریف نہیں لے گئے غالباً. تو اس سے یہ پتہ چلا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع میں یا سنت کی پیروی میں کوئی شخص ایک دفعہ بھی چلا گیا تو کافی ہے بس. اب ہر دفعہ جانا ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ بھی اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ سنت ادا ہو گئی. ویسے تو آدمی جب بھی کوئی مسلمان قبرستان میں جائے تدفین کے لیے، اگر اسے کوئی کام نہیں ہے اور وہ تو اسے چاہیے کہ قبرستان جائے تاکہ عبرت حاصل ہو کے بھی ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے. عبرت حاصل کرنے کی نیت سے جانا چاہیے قبرستان میں، یعنی اس میں روز جانے میں بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس خاص رات میں اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اٹھے کہ آپ نے کسی کو اٹھایا نہیں، اپنے ساتھ کسی جماعت کو نہیں لگایا کہ آؤ بھائی چلو ہمارے ساتھ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں سارے کے سارے، ایسا نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے آپ تشریف لے گئے، جا کے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی، واپس تشریف لے گئے. اصل مقصد بھی یہ کہ قبرستانوں میں جانے سے عبرت حاصل ہونی چاہیے. آج تو ہمارے یہاں میلے ٹھیلے کا سما ہوتا ہے، قبرستانوں میں جاؤ ایسا لگتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے، رات میں دن سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا آمدنی کا، حالانکہ وہاں جا کر نہ پھول ڈالنا ضروری، نہ وہاں پر کوئی باجرہ ڈالنا ضروری، نہ کوئی اور کام کرنا، کوئی چھڑکاؤ کرنا ضروری. اصل تو یہی ہے کہ عبرت ہمیں تب ہوگی جب وہاں پر جو ہے ویرانہ ہو، وہاں پر روشنیاں نہ ہو جیسے کہ ہم نے کر رکھی ہیں، کہ اس روشنی میں جا کے ڈر تھوڑی لگتا ہے، ڈر تو تب لگے گا کہ قبرستان میں جائے سناٹا ہو، ویرانہ ہو، سائیں سائیں کر رہا ہو، تو آدمی کا دل کانپتا ہے کہ ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا اور دیکھو کیسا سناٹا، یہاں تو کوئی. عبرت تو تب ہوگی، اور جو ہم نے کام کر رکھے ہیں اس سے عبرت ہوتی ہے کوئی. اور پھر جماعت کی جماعت جا رہی ہے جناب، وہاں پر جا کے ہنسی مذاق بھی ہو رہے ہیں، وہاں جا کر جو اور دیگر کام بھی ہو رہے ہیں، یہ سب لوگ جو جاتے ہیں وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو لوگ بےچارے اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں اور خاموشی سے گئے، خاموشی سے آ گئے، تو اصل تو عبرت حاصل کرنا مقصود ہے. دوسری بات یہ جا کے کریں وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت سنتے ہیں ہر جگہ سے. تو بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر کام کو اس کی درجے پر رکھو، تو زندگی میں اگر ایک دفعہ چلے گئے تو انشاءاللہ وہ تم نے درجہ حاصل کر لیا، جس درجہ جو درجہ مطلوب ہے. اب ہر دفعہ جانا لازم نہیں، واجب نہیں، اس کو ضروری مت سمجھو. تو ایک تو یہ کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا، کبھی کبھی قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کرنا، اور اسی طرح سے دوسرا تیسری بات یہ کہ اپنے گھروں میں عبادت کرنا. مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، بعض اوقات شور شرابہ ہوتا ہے، بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، پورے مسجد کو جو ہے انہوں نے میدان بنایا ہوا ہوتا ہے بھاگنے دوڑنے کا، تو بجائے اس کے کہ اس کے تقدس، اس کا احترام ہم کرتے، بے ادبی ہوتی ہے اور یکسوئی بھی حاصل نہیں ہوتی. عبادت میں یکسوئی اصل چیز ہے، اور بے اہم بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نفلی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر ہی کی ہیں. آپ کوئی حدیث سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کوئی شخص کہ جناب جتنی نفلی عبادت ہے آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے، مسجد میں تشریف لا کے، حتیٰ کہ آپ تو نماز جو سنت ہیں، یعنی جماعت سے پہلے کی اور بعد کی جو سنت ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے پڑھ کر آتے تھے اور فرض پڑھ کر گھر پہ جا کے پڑھتے تھے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ زمانہ اب آ گیا ہے بہت زیادہ ضعف کا، دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ ضعیف ہو گئے. اگر اس زمانے میں کوئی یہ کہے کہ بھئی گھر سے پڑھ کے آؤ اور گھر پہ جا کے پڑھو تو شاید نماز ہی نہ پڑھے، یعنی آتے وقت تو ممکن ہے پڑھ لیں، لیکن ممکن ہے بعد میں واپسی گھر پر نہ ہو، کہیں آفس جانا چاہ رہا ہو، فیکٹری میں جانا چاہ رہا ہو، کوئی ملازم ہے بےچارا کہیں پہ، تو یا آتے وقت بھی وہ گھر آفس میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی کہ مسجد میں سنتیں پڑھ لینے میں حرج نہیں. فضیلت تو اسی کو ہے کہ آدمی اگر یہ کر سکے تو گھر سے سنتیں پڑھ کے نکلے اور فرض نماز پڑھتے گھر پہ آ جائے اور آ کر اپنی سنتیں گھر پہ ادا کرے، تاکہ ہمارے گھر قبرستان نہ بنے، وہاں پر بھی ہم آئیں تو اللہ کی عبادت کریں، ہمارے بچے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ بھئی یہ بھی کام کرنے کے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے گھروں میں جو ہے نماز کی عادت ڈالی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی معمول تھا، لیکن اس زمانے کے فقہاء نے جو اس کی اجازت دی، تو اس لیے کہ ہمارے دین میں، اسلام میں، اس کی ادائیگی میں ہمارے اندر ذوق پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں اگر یہ ضروری قرار دیا جائے کہ صاحب گھر پہ جا کے پڑھو تو نہ گھر پہ پڑھے نہ مسجد میں پڑھے. اس لیے فرمایا کہ بھئی پڑھ لو، مسجدی میں پڑھ لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رہ نہ جائے. تو نفلی عبادتوں کا گھر میں ادا کرنا یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے بنسبت مسجدوں کو. آج لوگوں نے اس کو معمول بنا لیا کہ مسجد ہی میں جا کے عبادت کریں گے تو کریں گے، ورنہ کچھ نہیں. اور ایک آخری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ نصف شعبان کا جو روزہ ہے اس میں بھی دیکھیے پورے ذخیرے حدیث میں، یعنی سمجھ لیجیے کہ حدیثوں کی کتنی کتابیں، لیکن پورے ذخیرے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کی روایت بھی سندن ضعیف ہیں بہت زیادہ. اس لیے جو محتاط علماء کرام ہیں وہ تو یہی فرماتے ہیں کہ خاص شعبان کے روزے کی فضیلت سمجھ کر نہ رکھو، بلکہ یہ سمجھ کے رکھو کہ بھائی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، تو اس لیے نیت یہ کر لو کہ آپ رکھتے تھے، بلکہ میں یہ عرض کر دوں کہ 13, 14, 15 تین دن کے روزے رکھ لو، یہ ایام بیض ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کبھی کبھی کہ آپ 13, 14, 15 یعنی یہ جو چاندنی راتیں ہوتی ہیں خاص، چودھویں چاند سے ایک دن پہلے، چودھویں رات کی ایک دن بعد، یہ خاص راتیں ہوتی ہیں جو خوب روشن ہوتی ہیں، تو ان تین راتوں میں ایام بیض اسی لیے کہتے ہیں روشن دن، ان میں روزے رکھ لو۔ اب لازمی بات ہے جب آپ 13 کا رکھیں گے، 14 کا رکھیں گے، 15 کا رکھیں گے تو نصف شعبان کا آ گیا نا، خود بخود آ جائے گا، لیکن یہ سمجھ کے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اس لیے ہم بھی رکھیں۔ ایک بات خوب سمجھ لیجیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراضاً کہتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے اگر رکھ لیں گے؟ حرج کچھ نہیں ہے، لیکن حرج یہ ہو جائے گا کہ جس بات کا حکم ہمیں نہیں ہے اس کام کو ہم شریعت اور دین سمجھ کر کریں گے، یہ سب سے بڑی خرابی آ جائے گی۔ تو گویا ہم نے ایک چیز کو جو دین نہیں ہے دین بنا دیا، اس اعتبار سے منع کرتے ہیں، ورنہ منع کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ نے نفلوں کے معاملے میں ہمیشہ یہی روٹین رکھی ہے، کبھی مہینے کے شروع میں تین روزے رکھ لیے، کبھی درمیان میں رکھ لیے، کبھی آخری عشرے میں رکھ لیے، تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ پڑے، تکلیف نہ ہو، جب سہولت ہو جب رکھ لو۔ صرف 5 دن ایسے ہیں جن کے لیے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے سال میں 5 دن ایسے ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال، حدیث میں آتا ہے کہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے مت رکھو، اس کے علاوہ جو باقی ایام ہیں ان سب میں روزے جب چیز آئے تب رکھو۔ رمضان مبارک میں تو چونکہ فرائض کی ادائیگی اس لیے اس میں نفل روزے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کے علاوہ جو ہے یعنی عید الفطر کا دن خاص پہلا دن، اور ایام تشریق کے دن جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان 4 دنوں میں آدمی روزے نہ رکھے۔ تو یہ 5 دن ہیں کل، اس کے علاوہ جب جی چاہے رکھو۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ نفلی عبادتوں میں بڑی سہولت ہے، اس سہولت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ماہ مبارک اصل میں استقبال رمضان، اس میں جو رات کو ہم جاگ کے عبادت کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں شعبان کے مہینے میں، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور پیروی میں اس مہینے میں 2, 4, 5, 10 روزے رکھ لیں، تو گویا کہ ہم اس رمضان المبارک کی آمد کی تیاری میں مشغول ہو گئے ابھی سے، اور وہ انوار و برکات جو ہمیں اگلے مہینے حاصل ہونے والے ہیں ہم نے اس کی ریل سیل ابھی شروع کر دی۔ تو یہ ایک مقصد ہے اس کا، اور الحمدللہ کہ وہ نورانیت اور وہ فضائیں جو رمضان المبارک میں ہوتی ہیں وہ ان راتوں میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس مہینے میں جتنا چاہے روزے رکھیں، پہلی تاریخ سے لے کے اور 27, 28, 29 کو نہ رکھیں، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس ان 27 دنوں میں رکھ لیجیے، آپ جتنے چاہے روزے جب چاہے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور رسول کی مرضیات ہیں ان پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری چیز رہ گئی کہ ہم اس مہینے کے اندر ایک اور کام کرتے ہیں گھروں میں خاص طور پر، جس کو شبرات کا حلوہ کہتے ہیں، اس کے بغیر ذکر جو ہے وہ ادھورا رہے گا۔ تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ بھئی یہ رمضان کے شعبان کی یا شبرات کے مہینے کی کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے، آپ کا جب جی چاہے پورے سال میں کھاتے رہو بھائی۔ ایک چیز جو سارے سال اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، حلال ہے، طیب ہے، بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر اس کے اندر ہم کراہیت پیدا کر دیتے، کیونکہ پھر وہ رسم بن جاتی ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ رسومات کا دین نہیں ہے، اس لیے رسمن ایسا کام مت کیجیے۔ کسی کا ویسا جی چاہے بنائے کھائے، لیکن یہ سمجھ کے کہ صاحب شبرات کے مہینے شبرات کا حلوہ مشہور ہے، اور قسمہ قسم کے حلوے ہوتے ہیں، سوجی کا حلوہ ہے، چنے کی دال کا حلوہ ہے، اور نہ جانے بیسن کا حلوہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے اقسام ہوتے ہیں، پھر پورے سال اس کو رکھتے ہیں، گیلا حلوہ بھی ہوتا ہے، خشک بھی ہوتا ہے، رنگین بھی ہوتا ہے، اور سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہیں سب چیزیں۔ تو اللہ نے طیب اور طاہر چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں سارے سال، جب جی چاہے کسی کا کھاتا رہے، اس مہینے میں اس کو ضروری سمجھنا۔ اور یا اس رسم پر عمل کرنا یہ کراہیت سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اگر ضروری سمجھو گے بھائی تو جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو جب ضروری سمجھیں گے تو وہی بدعت بن جاتی ہے. اگر کوئی آدمی ضروری نہیں سمجھ رہا ویسے ہی کر رہا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو ضروری قرار دیا تو پھر غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن اگر ساری دنیا کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کیے رکھا، تو پھر کوئی کام نہیں کیا. ساری دنیا آپ سے راضی ہے جناب، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو بتائیے کامیابی ہے ناکامی؟ ناکام ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو اللہ کے لیے سوچو، ہم اپنے دین میں کچھ ترقی کریں. آج بلا شبہ زمانہ وہ ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے وہ کانٹوں پر چل رہا ہے، لیکن اسی لیے تو فضیلت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ایسے تو نہیں مل جائے گا. آخر اس کے لیے آپ کو لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، گھر والوں کے تانے سننے پڑیں گے، تب جا کے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے نا. اسی لیے ملتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہے. آج داڑھی رکھنا یہ مشکل کام، لیکن ابتدا میں مشکل ہے. آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اس کے بعد دیکھو ساری دنیا کہے گی نہیں آپ ٹھیک ہیں ہم غلط. بھائی دیکھو آج جو مولوی حقیقت میں مولوی، اصل میں مولوی بھی مولویوں کی بڑی قسم ہے، تو جو حقیقی معنی میں مولوی ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اور سارے کام وہ جو کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ کام کروں جس سے اللہ خوش ہو چاہے دنیا ناراض ہو، تو حقیقی معنی میں وہ شخص جو واقعتاً مولوی ہے. کیا بات کہنا چاہ رہا تھا، ذہن سے نکل گئی. دیکھیے کیا بات جی،
داڑھی کے اوپر.
ہاں نہیں داڑھی پہ تو تھی وہ تو بات، چلیے ذہن میں آئے گی دوبارہ تو عرض کر دوں گا انشاءاللہ. ایک دم ذہن سے نکل گئی بات. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کرنے کی فکر کریں، اور اس کے لیے پھر وہ طریقے اختیار کریں جن سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب تبھی ملتا ہے کہ وہ سنت کو زندہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں بات یاد آ گئی کہ مولوی جو بھی ہو اگر وہ دنیا کے کہنے پر چلتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ لوگ اس کے کہنے پر چلیں لوگوں کے کہنے پر وہ چلتا ہے، لوگوں نے کہا صاحب کیا حرج ہو گیا، چلو آ جاؤ، 2-4 عورتیں ہوں گی وہاں پر، گیدرنگ مکس ہے، کوئی حرج نہیں، آ کے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ ذرا نظر نیچی کر کے بیٹھ جانا، آپ نہ دیکھنا. جیسا کہ ہمارے بڑے بھی آج کل کہتے ہیں بھائی تم نہ دیکھو. تو وہ چلا جاتا ہے بےچارا، اچھا بھائی ٹھیک ہے مجبور کر رہے ہیں، مامے نے مجبور کر دیا، تائے نے مجبور کر دیا، چلے گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی چلو جی جب یہاں بیٹھ گئے تو یہ مووی والے آئے ہوئے ہیں جناب، بچے کی شادی ہے، اب یہ بار بار تو ہونے سے رہی، لہذا وہ نانی بھی کہہ رہی ہیں اور اماں بھی کہہ رہی ہیں، خالہ بھی کہہ رہی ہیں، تو لازمی چیز ہے جی، لازمی ہونی چاہیے. مول صاحب آپ ذرا کونے میں بیٹھ جاؤ، چلو اگر آپ نہیں کھنچواتے نہ بنواؤ وہاں بیٹھ جاؤ. وہ بےچارا ان کی بات مان کے وہاں بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر اور مزید آگے بڑھتی ہے بات. تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے علماء اور مولویوں کے بارے میں آپ کہتے سنیں گے لوگوں سے کہ بھائی یہ ہے ایسا ہی، جس کو اس کو جیسا چلاؤ چل پڑتا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں اس کو چلانا، 500-1000 روپے دو تو سارے کام کر لیتا ہے. سمجھ میں آئی؟ ایسے مولوی کو لوگ کٹملا کہتے ہیں، یہ جو ہے سب کام کر لے گا. لیکن آپ اگر استقامت کے ساتھ حقیقت کو حقیقت سمجھتے ہوئے اگر دین پر استقامت سے ڈٹے رہے تو یقیناً یہی لوگ جو آج آپ کو تانا دیتے ہیں کل آپ کے پاس آئیں گے کہ صاحب مجھے بڑی مشکل پیش آ گئی، میرے لیے دعا کر دیجیے آپ. اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، یہ واقعتاً دین پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیں گے. تو اس لیے ایک دفعہ دین پر چل کے دیکھیے، شروع میں مشکلات آئیں گی لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر لوگ، وہی لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، وہ آپ سے دعا کرانے کے لیے آئیں گے. میں نے جو آیت قرآن مجید کی پڑھی شروع میں، اتفاق سے آج نماز میں بھی وہ آیتیں پڑھی گئیں، تو فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان آیتوں کو ان آیتوں کی تلاوت بھی کی جائے، اس کو عرض بھی کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کی ہوگی؟ جو موحد ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. پچھلے فرما ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت دکھاتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. اب ہمیں چاہے وہ نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو اللہ نے کہہ دیا ان کی بات سچی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، کیا پیغام لے کر؟ اللہ تخافو، خوف مت رکھو آگے قیامت کا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈرو مت. ولا تحزنو، پچھلی باتوں پر بھی خوف زدہ نہ ہو، جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کی زندگی تم نے اچھی کر لی، توبہ استغفار کر لی، اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اس لیے اب تم پر نہ آئندہ کا خوف ہونا چاہیے نہ پچھلی باتوں پر حزن و ملال کرو. اللہ تخافو ولا تحزنو اور وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. کیسی عمدہ آیتیں دیکھی، یہ اس پر ہے کہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اپنے اللہ کو رب مانو اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، کسی اور کو خدا ماننے سے انکار کر دو. انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے میں آ کر اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہ کرو. تو یہ آیت دیکھیے اور پھر فرمائے نحن اولیاؤکم، اب تمہیں یہ خطرہ ہوگا کہ لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے، ہمارے دوست دوستی سے چلے جائیں گے، صاحب کیا کریں کہ برادری جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے گی، اور فلاں جو عزیز رشتہ دار ہے وہ چھوٹ جائیں گے، دین پر چلنے میں وہ ناراض ہو جائے گا، اور جناب لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے، اور فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ڈر خوف ہوگا نا. تو اللہ فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حالانکہ ایسے لوگ جو دنیا میں آج دوستی نبھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل تمہارے دوست وہاں نہ ہو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب تمہیں دوست بنا لیا، تمہیں اپنا ولی بنا لیا، تمہیں یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے دوست ہو اور ہم تمہارے دوست ہیں، تو ہماری دوستی پھر کچی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہاں تو آدمی ڈرتا ہے نا، وہاں پر کوئی خوف نہیں ہے. فرمایا جو چاہو تم یہاں پر ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزار لو، وہاں تم جو چاہو گے ہم تمہیں عطا کریں گے. جس کو کسی اللہ کے ایک نیک بندے نے کہا کہ یہاں رب چاہی زندگی گزارو، وہاں من چاہی زندگی ہوگی تمہاری، یہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق گزار لو. ارے میرے بھائی، کتنی زندگی ہوگی وہ؟ 50, 60, 70, 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. اور اگر کسی کی اب 70 سال کی عمر ہے تو اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ صبح آیا یا شام آیا، کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے. 40 سے اوپر جب گزر جائے تو فکر مند ہو جانا چاہیے آدمی کو، فکر مند تو پہلے بھی رہنا چاہیے، لیکن چلو جوانی میں آدمی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ اسے امید بھی ہوتی ہے کہ صاحب ابھی تو میں ہٹا کٹا ہوں، ابھی کہاں مجھے موت آتی ہے اور ابھی کون مجھے مار سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرشتہ تاک میں کھڑا ہوا ہے، قزاق اجل کا روٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، تو جو موت کا فرشتہ ہے وہ تو ببانگے دہل جان لے کے چلا جاتا ہے. لیکن میرے عزیز بھائی، بہرحال جوانی میں کسی نہ کسی درجے میں آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، جب کبھی بوڑھا ہوں گا، بیمار ہوں گا تو شاید زندگی ختم ہوگی. لیکن جن لوگوں کو بڑھاپا آ چکا، تو انہیں تو گویا پیغام اجل آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتادے اور پیغامبر آ چکے ہیں کہ بھئی تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے، بال کالے تھے اب سفید ہو گئے، تمہاری اولاد ہو گئی، اولاد کی اولاد ہو گئی، اب دادا اور نانا بن گئے، اب تیاری کرو، کسی وقت بھی وقت آ جائے گا، اب دوسروں کے لیے جگہ خالی کرو. آ جائے گا کہ نہیں وقت؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم جو اللہ سے طلب کرو گے وہ ملے گا وہاں پر. جنت میں حسرت نہیں ہوگی. یہاں تو آدمی حسرتیں کرتا ہے نا، کاش میرا بنگلہ ہوتا، کاش میری کوٹھی ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جنتی کسی محل کو دیکھیں گے اور انہیں خوبصورت نظر آئے گا، اپنا جو محل جس میں وہ رہتے ہوں گے تو وہ اس محل سے زیادہ اچھا نظر آئے گا. خالی دل میں ابھی خیال ہوگا کہ بھئی اس کا محل بہت اچھا ہے، جب اپنے محل کی طرف نظر کرے گا تو وہ اس سے اچھا بن چکا ہوگا. وہاں یہ حسرت نہیں ہوگی دل میں. اگر جنت میں بھی حسرتیں تو پھر جنت کس کام کی؟ وہاں حسرتیں نہیں ہیں. وہاں تو آدمی اگر اپنی بیوی کی طرف نظر کرے گا اور اس کے بعد اسے اس سے بہتر کوئی عورت نظر آئے گی تو دل میں خالی ابھی خیال آنے والا ہوگا، زبان پر بھی نہیں آئے گا. اب جب دوبارہ نگاہ کرے گا تو اس کی بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکی. حسرت نہیں ہے وہاں. تو یہ پابندی بھی غالباً نہیں ہوگی بالکل کہ کوئی کسی کو نہ دیکھے، جی بھر کے دیکھنا. چند دن رک جائیے گانے بجانے سے. یہاں دنیا میں گانے بجانے چھوڑ دو، یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، فسق و فجور لاتے ہیں. تو کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. جس گانے بجانے سے یہاں روکا جا رہا ہے، جب تم جنت میں جاؤ تو گاتے بجاتے جانا، پھر لے جانا وہاں پر ڈھول والوں کو، پھر پیٹتے ہوئے چلو. کیا کیا ان کی قیمت ہے یہاں. سچی بات، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں حلال کی ہوں گی. یہاں شراب مت پیو، وہاں تمہیں شراب طہور ملے گی. اور پھر یعنی ہر چیز کی نہر ہوگی، شراب کی بھی نہر ہوگی، دودھ کی بھی نہر ہوگی، اور شہد کی بھی نہر ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن مجید میں اصل مصفہ کا لفظ. ایسا شہد جو صاف ستھرا ہوگا، مصفہ پاکیزہ، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے لبنن خالصا، دودھ ہوگا خالص جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے شراب پینے کو جو ملے گی وہ مصفہ ہوگی، ایسی پاکیزہ شراب کہ جس کو پی کر انسان بہکے گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے رکھی ہیں، لیکن یہاں دنیا میں بھی ان کی مثالیں موجود ہیں. اب ان میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں. حلال کھاؤ، حرام سے بچو. جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے رک جاؤ. تو میرے عزیز بھائی، مسبل ازار، ازار کو لٹکانے والا، اس سے بچ جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا ولی بنا لے گا. میرے شیخ، میرے مرشد یہ بات فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ولایت کے لیے ظاہری طور پر ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باطن کے لیے ہیں. یعنی بعض چیزیں وہ ہیں جو ظاہر میں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ہے. مثلا اس کے چہرے پر داڑھی ہو پوری، اسی طریقے سے اس کے شلوار یا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، تو یہ ظاہری چیز ہے کہ ظاہری شکل و صورت دینداروں والی. اب باطنی طور پر کیا ہے؟ باطنی طور پر یہ ہے کہ آدمی اس نظر کی حفاظت کرے. جب نظر کی حفاظت ہوگی، قلب کی حفاظت بھی خود بخود ہو جائے گی. بھئی خیالات تب آئیں گے جب ہم نظر دوڑائیں گے. اندھے آدمی کو خیالات کم آتے ہیں اس لیے کہ اس کی نظر نہیں ہوتی. جب نظر نہیں ہوتی تو اس کے دل میں خیالات نہیں پکتے. ہم تو ایک شکل دیکھ لیتے ہیں تو ساری رات سوچتے رہتے ہیں. بات یہی ہے نا کہ جب نہیں نظر کریں گے، اسی لیے شریعت نے نظر کو حرام کیا کہ مت نظر ڈالو ادھر ادھر. تو میرے عزیز بھائی، بہرحال گناہوں سے بچنا اصل چیز ہے. آپ چاہے نفلی عبادات نہ کریں، اب دیکھو ساری رات چاہے جاگ لو، لیکن صبح اٹھتے ہی بد نظری اگر کر رہے ہو، ساری آپ نے اپنے رات کا جو بھی اعمال ہے سب خراب کر دی. صبح اٹھ کے خدا نہ کرے کوئی شراب پینا شروع کر دے، صبح اٹھ کے پھر جو ہے کینا اور دل میں سب بغض رکھ لے، تو ساری رات عبادت کی اور صبح اٹھ کے ضائع کر دے. تو آپ چاہے ساری رات مت جاگیے، لیکن یہ اللہ سے وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے تیری نافرمانی نہیں کریں گے. تجھ کو نہ جو چیزیں تجھے ناراض کر دینے والی ہیں ان چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے. تو چاہے آپ ساری ساری رات نہ جاگیں، ہر وقت جو ہے نفلی نمازیں نہ پڑھیں، انشاءاللہ پھر بھی ان سے آگے نکل جائیں گے جو نفلی عبادت بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. نفلی عبادات چاہے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی کرامت ہے. گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ، گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ، اور شریعت پہ چلنا کرامت سے زیادہ. اگر آپ شریعت پر چل رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کرامت، بہت بڑی کرامت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. الکرامت الاستقامہ فوق الکرامہ، یعنی استقامت کے ساتھ دین پر رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے. کوئی آدمی سنت پر اگر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چاہے وہ ہوا میں نہ اڑتا ہو، سمجھ آئی، چاہے اس کے پاس کوئی کرامت نہ ہو، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے سنت اور آپ کے طریقوں پر چل رہا ہو. تو میرے عزیز بھائیو، ہم تو آپ کو دائمی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور دائمی پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو، خود بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے آمادہ کرو، رغبت دلاؤ. یہی بچے اگر آج آپ ان کو اللہ کے حکموں کے فرما بردار بناؤ گے، کل یہ بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اللہ سے اس کے رسول کی بغاوت انہیں سکھائی، نافرمانی سکھا دی، تو کل ہم پھر یہ سوچیں کہ یہ ہمارے فرما بردار بنیں گے؟ یہ خیال است و محال است و جنو است، یہ پاگل پن ہے. اللہ کے نافرمان بنائیں اور اپنے فرما بردار کیسے ہو سکتے؟ ہم جب جو بیج بوئیں گے وہی درخت کاٹیں گے، جو فصل بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر نافرمانی کی فصل بو رہے ہیں تو یہ نافرمانی ہوں گے آگے چل، اور اگر فرما برداری کی فصل بو رہے ہیں انشاءاللہ یہی بچے ہمارا احترام کریں گے، ہمیں عزت سے بٹھائیں گے. دین پر چلنے والے محروم نہیں ہوتے، اور بالفرض اگر دنیا میں محروم بھی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اس دنیا کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا، ہم سے تو آخرت کا وعدہ ہے. دنیا کا کوئی وعدہ نہیں اللہ رب العزت کا، عطا فرما دیں ان کی مہربانی ہے، نہ عطا فرمائے تو اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت للکافر، جنت ہے کافر کے لیے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ رات اللہ نے ہمیں فضیلت والی عطا فرمائی ہے. اس رات کے حوالے سے بہت سی باتیں الحمدللہ اللہ نے کہلوا دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب میرے بھائی ہو، کوئی عمر کے اعتبار سے میرے بزرگوں کے درجے میں ہے، کوئی بھائی کے درجے میں ہے، کوئی بچوں اور بیٹوں کے درجے میں ہے، تو بہرحال جس درجے میں جو بھی ہے، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں. اور ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کے لیے دل میں ذرہ برابر حقارت کے کوئی جذبات نہیں، اور الحمدللہ میں آپ سب کو اپنے سے بہت اعلیٰ و افضل اور برتر سمجھتا ہوں. اور ہر مسلمان کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے دوسروں کے لیے کہ اپنے سے برتر سمجھے. اور حدیث میں دعا بھی آتی ہے کہ اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے افضل کر دے لیکن اپنی نظروں میں گرا دے، یعنی اپنے آپ کو میں کمتر سمجھوں لیکن اے اللہ تو لوگوں کی نظر میں مجھے عزت عطا فرما دے، کہ لوگ عزت کریں لیکن میں خود اپنے آپ کو میں نہ سمجھوں کچھ، بلکہ اپنے آپ کو میں کمتر سمجھوں. تو یہ حقیقت بھی ہے، دین بھی ہمارا اس کا تقاضا کرتا ہے. تو جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بالکل خیرخواہی کے جذبے سے کہی گئی ہیں، اس میں خدا نہ کرے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، اور نہ الحمدللہ ایسی بات یہاں پر کی جاتی. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس رات میں عبادت کوئی خاص نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے عبادت کرے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، عبادت خوب کیجئے، ہر حرف پر آپ کو ایک نیکی ملے گی. دل بھر گیا، اب نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں نفل پڑھ لیجیے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے. کسی کی نمازیں قضا رہتی ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی قضا نمازیں دہرائے، اور اسی طریقے سے توبہ و استغفار کریں. سب سے پہلی چیز تو توبہ و استغفار، اور اللہ سے مدد مانگو ساتھ میں کہ اللہ میں نے توبہ کر لی لیکن میں اس توبہ پر قائم بھی رہوں گا یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اگر مجھے توفیق عطا فرماتے رہیں گے تو میں اپنی توبہ پر قائم بھی رہوں گا انشاءاللہ. میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، میری مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد مدد کے بھی طلبگار رہو، اور ہمیشہ اسی جذبے سے مانگو. ہم انسان ہیں، پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ کو راضی کر لو، منا لو، لیکن جب توبہ کرو صدق دل کے ساتھ توبہ کرو. اس میں یہ نہ ہو کہ صاحب آج توبہ کر لیتے ہیں کل کوئی بات نہیں پھر کر لیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرما دی اس وقت کہ آپ سب نے جماعت سے نماز عائشہ ادا کر لی، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ جذبہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو رات کو ہم عبادت بھی کریں گے، چاہے ساری رات کریں، چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ وقت کے لیے ہمیں اٹھا دیں اور ہم اس رات میں عبادت کر لیں. اگر یہ جذبہ ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آنکھ نہ کھلے لیکن نماز جماعت سے فجر کی ہم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم، اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز صبح فجر کی جماعت سے پڑھ لی، ساری رات جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں گے. لیکن اگر ساری رات جاگتے رہے فجر کی نماز میں سو گئے، تو پھر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سو گئے. تو فرض نمازوں کو مت چھوڑیے بھائی، بہت اہم چیزیں ہیں یہ. کسی حال میں فرض نماز کو مت چھوڑیے، جھوٹ مت بولیے، کینہ دل میں مت رکھیے. یہ چند چیزیں ہیں، اس پر ہم عمل کر لیں. بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیے. بس انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو کوئی خاص عبادت نہیں، جو جی چاہے وہ کیجیے، بشرطے کہ وہ عبادت کے قبیل میں سے ہو. یعنی عبادت شمار ہوتی ہو وہ چیز، تو اس کو آپ انجام دے لیں. رات میں اگر اب تک کوئی شخص زندگی میں قبرستان نہیں گیا اس رات میں، ویسے تو جاتے رہتے ہیں، لیکن اس رات میں اگر نہیں گیا، چلے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں جو بقی کے مردے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی تھی. اس لیے اگر کوئی شخص جانا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہے، بس اس پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ کافی. زندگی میں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہی شعبان کے رات میں چلا گیا، تو انشاءاللہ اس نے اس سنت پہ عمل کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. یعنی آپ تشریف لے گئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اگر ایک رات بھی چلے گئے کسی شعبان کی رات میں، انشاءاللہ سنت ادا ہو گئی. اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ ثواب حاصل ہو گیا جو پیروی کے نتیجے میں حاصل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صبح کے روزے کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خاص حکم نہیں ہے اس روزے کے لیے کہ 15 شعبان کا ضرور روزہ رکھو. ایک روایت ملتی ہے ساری احادیث کے ذخیرے میں، اور اس کی روایت بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے بہت. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت رکھیں، آپ رکھیے، لیکن اس کو دوسری جو روایات ہیں ان کی روشنی میں رکھیے. دوسری روایات کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اور کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے. یعنی پورا کامل مہینہ تو رمضان المبارک میں روزے رکھتے تھے، اور باقی کثرت کے ساتھ جس میں تقریباً 27 دن آ جاتے ہیں آپ روزے رکھتے تھے اس مہینے میں لگاتار. تو اس لیے اگر کوئی شخص کل کا روزہ رکھے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا آپ کی پیروی میں اور سنت میں، تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. اور کل ہی کا نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو 27 شعبان تک جتنے چاہیں روزے رکھ لیجیے. عام لوگوں کے لیے 27 کے بعد پھر 27, 28, 29 کو روزہ رکھنا منع ہے، وہ نہ رکھیں. اور اس میں کچھ تفصیل ہے، اگر کوئی آدمی معلوم کرنا چاہے تو وہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی مل جاتی ہے. عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 27 شعبان تک جس کا جتنا جی چاہے روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کل کا روزہ بھی شامل ہے، اس کے بعد بھی ہے، جس کا جی چاہے رکھ لے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں عورتوں کو جو عذر پیش آتا ہے شرعی، تو ان دنوں میں جب میرے روزے رہ جاتے تھے تو میں شعبان میں پھر وہ روزے قضا کرتی تھی، یعنی 11 مہینے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی میں رکھتے تھے، تو اس لیے میں آپ کی اتباع میں وہ روزے بھی شعبان میں قضا کرتی تھی. اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ چونکہ آپ بھی روزے سے ہیں میں بھی روزے سے. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں شعبان میں، یعنی آپ کو ہم نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. یعنی جو مہینہ کے رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یعنی شعبان، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس سے بھی روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں تو جس قدر ہو سکے جتنی تعداد میں چاہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو کل کا روزہ بھی جو رکھا جائے وہ اس نیت سے رکھ لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم اس کی پیروی میں روزے رکھتے ہیں. ایک اور بات عرض کر دوں، لوگوں کے پاس مختلف کتابیں ہیں جو فضیلت شعبان المعظم کے نام سے ہیں. بلا شبہ اس میں بعض باتیں درست بھی ہیں، بعض باتیں غلط ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. البتہ بزرگان دین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ عبادتیں کی ہیں. اب جس کو جو ذوق ہو تو چونکہ وہ سنت سمجھ کر اس عبادت کو نہیں کیا بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں انہوں نے کی. اب لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا کر کتابوں میں چھاپ دیا کہ 100 رکعت پہلی رکعت میں یہ, دوسری رکعت میں یہ, تیسری میں یہ. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بےچارے کہ کیا کریں. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام نفلے جو آپ پڑھتے ہیں پڑھیے, اس کے بعد جو چاہے دعا کیجئے, چاہے آپ رزق کی فراوانی کی دعا کریں, چاہے عمر کی درازی کے لیے دعا کریں, عمر میں برکت کے لیے دعا کریں, رزق میں برکت کے لیے دعا کریں, جو چاہے دعا کریں. اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے دعا کریں, اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کریں, پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں, اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں, اپنے خاندان کے لیے دعا کریں, کوئی ممانعت نہیں. تو اس لیے وہ جو خاص کتابوں میں ہے تو بزرگان دین نے ممکن ہے کوئی عمل کیا ہو اور اسی ترتیب سے سورہ اخلاص پڑھی ہو جیسے کہ لکھی ہے, لیکن انہوں نے نہ تو اپنے لیے اس کو لازم سمجھا نہ دوسروں کے لیے لازم سمجھا. اس لیے آسانی کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں عبادت کے قبیل سے وہ انجام دے لیجیے. اور یہ پٹاخے بازیاں آپ دیکھ رہے ہیں, آتش بازی جو ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ تو دوزخ سے آزادی اور آگ سے نجات ہمیں عطا فرماتے ہیں, ہم یہی آگ کے گولے جو ہے وہ آسمان کی طرف روانہ کر رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کوئی نہ کوئی عمل ایسا شامل کر دیتا ہے تاکہ مسلمان کامل طریقے پر کامل درجے میں اس اطاعت کی طرف نہ لگیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. چونکہ درجے بہت ملنے والے ہیں, فضیلتیں بے انتہا ہونے ملنے والی ہیں اور بے حساب مغفرت ہونے والی ہے, لیکن شیطان نے اس میں اپنا حصہ شامل کر دیا کہ لوگوں کو لگا دیا کہ تم پھل جڑیاں چھوڑو. اب جناب کوئی کلاشن بم چلا رہا ہے تو کوئی برفی بم آ گیا ہے تو کوئی چائنا بم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت دے سب کو کہ بلا وجہ اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس میں برباد ہو جاتے ہیں. کاش کہ ہم ان پیسوں کو جمع کریں اور جمع کر کے لوگوں کی صلاح و فلاح میں اور ان کے بہبود میں ان کاموں ان کے اس فنڈ کو استعمال کریں, ہماری مسلمان قوم اس چیز کو سمجھے. آج آپ دیکھ لیجئے سب بیچنے والے بھی, پٹاخے پھوڑنے والے بھی, بیچنے والے بھی, لانے والے, لے جانے والے, زیادہ تر مسلمان. ٹھیک ہے اس میں دوسرے بھی شامل ہوں گے, لیکن یہ مسلمان بچے ہی محبت پیار سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آدمی اور نہیں تو اپنے بچوں کو تو سمجھا لو. اگر یہاں پر 200 آدمی بھی بیٹھے ہیں تو 200 بچوں کی تو اصلاح ہوگی, اور کم از کم آپ اپنے فرض سے تو وہ سبکدوش ہو جائیں گے. لیکن سمجھانا ہو خیر خواہی کے ساتھ, اور اگر نہ سمجھیں تو تھوڑی سختی بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کوڑے لٹکا کے رکھو, یہ نہیں کہا کہ مارو, لیکن لٹکا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے کہ گڑبڑ کرو گے تو یہ موجود ہے. اتنی تھوڑی سی ہونی چاہیے تادیب کے لیے. آج بالکل ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حلوہ بنا لیا کہ جو چاہے ماں باپ چاہے کان مروڑ دیں, چاہے تو کان توڑ دیں, چاہے ناک مروڑ دیں, کچھ کہتے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ کہیے, اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. کوئی اور نہیں ان کو بچانے کے لیے آئے گا, ہم ہی ان کی اصلاح کرنے کا سبب بنیں گے. ورنہ قیامت کے دن یقین رکھیے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی. کلکم رائن و کلکم مسول ان رائیتی ہی, ہر رائی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, امام سے مقتدیوں کے بارے میں ہوگا کہ تم نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں, باپ سے اولاد کے بارے میں ہوگا, اور اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس سے مزدوروں کے بارے میں ہوگا. ہر ایک اپنی جواب دہی کے لیے تیار رہے, اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو, تمہارے نامہ اعمال میں سب کچھ موجود. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حلوے کی بات آئی تو حلوہ بھی اس مہینے میں بہت پکاتے ہیں بھائی, تو شریعت کے اندر کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے. حلال طیب طاہر چیز ہے, جی چاہے تو روزانہ کھاؤ کھلاؤ, کوئی منع کرتا نہیں ہے. لیکن اس مہینے میں رسمن ان کاموں کو انجام دینا, اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے تو اس لیے جناب آپ نے جو ہے وہ حلوہ کھایا تھا. عجیب لوگ ہیں. جنگ احد شوال میں ہوئی تھی, اس کو شعبان بنا دیا. جنگ احد ہوئی تھی شوال میں, اور اس کو ثابت کرتے ہیں حلوہ کھانے کے لیے شعبان میں. شیطان نے یہ بھی ڈھکوسلے بنا دیے. بات یہ ہے, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دانت ٹوٹے تھے تو اپنے دانت بھی تو توڑ لو دو چار, پھر بے شک حلوے کھاتے رہو, نرم غذا کھاؤ, مزہ آئے گا کہ بھی دانت ٹوٹا ہوا ہے. لیکن دانت ہم نے کڑک رکھے ہوئے روزانہ صبح شام, اس سے جو نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ کی ہم صبح شام توڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں. اگر حساب کریں تو کئی بھینسیں, کئی بکریاں, کئی دمبے, کئی مرغیاں, اپنی زندگی میں اگر آدمی حساب کتاب کرے تو پتہ چلے گا نہ جانے کیا کچھ ہمارے پیٹ میں جا چکا ہے. تو بھائی انہوں نے تو دانت توڑوائے تھے اللہ کے راستے میں. حضرت اویس قرنی کا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. اور اس کے بعد پھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حلوہ جو ہے نا ہر میڈیا شیریں اسرے شیریں اور کون کون سی شیریں یہاں پر ہیں, سارے کے سارے شیریں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہر میٹھی چیز کو, حتیٰ کہ ٹافی بھی ہے تو اس کو بھی حلاوہ کہتے ہیں. فی عند حلاوہ, اس کو فوراً کہ آپ کے پاس حلاوہ ہے, مٹھائی ہے, اب آپ اس کو ٹافی دے دیں وہ بھی حلاوہ ہے. تو بہرحال اگر نرم غذا کھائی بھی تھی تو وہ اس مہینے کے اندر نہیں ہے, اور نہ ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی سارے سال کھاتا رہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, رسمن یا اس کو کوئی فضیلت کی چیز سمجھ کر ایسا کرنا یہ درست نہیں. بس یہ چند باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کہلوا دی بھائی میں نے کہہ دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اخلاص کے ساتھ تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ پھر دعا کریں. انشاءاللہ رات کا ابتدائی حصہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی مناجات میں, دعا میں اور نماز میں گزر گیا, اور اللہ نے چاہا تو درمیان حصے میں یا آخری پہر میں پھر اٹھ کر دوبارہ اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہو جاؤ, اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست کرو, اور نماز کو جماعت سے پڑھ لو. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس رات کی فضیلت ہمیں عطا فرما دیں گے.
اس وقت تو نظر بھی نہیں آئے گا.
دعاؤں کی درخواست ہے. اس میں بعض نے, بعض کے عزیز رشتہ دار بیمار ہیں, ہسپتالوں میں داخل ہیں, انہوں نے آپ سب حضرات سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دیں. بعض کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے, یقیناً ہم میں سے ہر ایک ایسا ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا, اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے, اس لیے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل, ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك, لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہم سب آپ کے حضور آپ کے دربار میں آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جھولیاں آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی گردنوں کو آپ کے آگے جھکائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے قلب بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، ہمارا دل و دماغ بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، اے اللہ ہمارا ہر عضو بدن آپ کی طرف متوجہ ہے، اے اللہ اس لیے کہ آپ اپنے فضل خاص سے اس رات مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اے اللہ آپ کی مغفرت کا اعلان سن کر ہمارے منہ میں پانی آ گیا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہم مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں، اے اللہ آپ داتا ہیں دینے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرما دیجئے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جو یہاں آئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو نہیں آ سکے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو آ کے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، ان کے دوست احباب کی، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو بخشش کرنے والے ہیں، آپ تو مغفرت فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ گناہوں کو اے اللہ ختم کرنے والے ہیں، گناہ غفار الذنوب ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، گناہوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اپنے گناہوں سے میں حاضر ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ غفاری اور ستاری والے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کی طرف نظر نہ فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف توجہ نہ فرمائیے، اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری کو دیکھیے، اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس عظیم رات میں، اس بخشش والی رات میں، اس فضیلت والی رات میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما، مسلمانوں میں جو تفرقے بازیاں ہیں اے اللہ فرقے بن گئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس فرقہ واریت کو ختم فرما دیجئے، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اخلاص کے ساتھ سب کو جمع فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل سے کینے کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے دل سے شرک کو نکال دیجئے، اے اللہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہوں، اے اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے، اسی طریقے سے ہمیں اے اللہ شرابی نہ بنائیے، اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں مزبل ازار نہ بنائیے، اے اللہ ہم اپنے پاجاموں کو اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے نہ ہوں، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے جن کی مغفرت کا پروانہ آپ اس رات بھی جاری نہیں فرماتے، بلکہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے جن کی مغفرت کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے، جن کے آپ مغفرت فرماتے ہیں، اے اللہ جن کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اے اللہ ہمیں ہمارا شمار اپنے تقوی والے بندوں میں فرما لیجئے، اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما لیجئے، اے اللہ، اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اے اللہ دلوں میں جو کچھ امڑ رہا ہے اور جو جذبات ہیں ان سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجتوں کو بھی، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی حاجتوں کو بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی حاجتوں کو، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارے حکموں کا بھی انہیں فرما بردار بنا، اپنے حکموں کا بھی فرما بردار بنا، ہم سب کو اے اللہ دین متین پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا ستار یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تیری نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہیں، حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارا محاسبہ نہ فرما، ہماری ان کوتاہیوں پر گرفت نہ فرما، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, سر سے لے کر پیر کے ناخنوں تک. اے اللہ آپ ہر ایک کی بیماریوں سے واقف ہیں. اے اللہ جتنی بیماریاں ہم میں ہیں, جسمانی طور پر بھی ہم بیمار ہیں, روحانی طور پر بھی اے اللہ بیمار ہیں. کون سے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد نہیں ہوتے؟ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساری بیماریوں کو دھو ڈالیے. اے اللہ دھو ڈالیے. اے اللہ اپنے رحمت کے پانی سے, اے اللہ بخشش کے پانی سے, مغفرت کے پانی سے, اے اللہ اپنے فضل سے, اے اللہ اپنے رحمت کے دریا میں ہمیں ڈبو دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرما, روحانی صحت بھی عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, لاچار ہیں, اے اللہ مجبور ہیں, الہ العالمین بہت کمزور ہیں. کہیں ہم شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, کہیں اپنے جیسے دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, کہیں عزیز اور برادری کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, کہیں بیوی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. اے اللہ تیرے بندے ہیں, عزیز و کمزور ہیں, اپنی لاچاری آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا, ہمارے بچوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا, ہماری خواتین کو بھی دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, ہم پر کرم فرما دیجئے. اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں, اگر آپ نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم کہیں کے نہ رہتے. اے اللہ ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے جو بہت سے لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں. اے اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دی ہے, اپنے فضل سے یا اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اپنی عظمت اپنی قدر پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اپنی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا. اے اللہ اپنے فضل فرمائیے, کرم فرمائیے, رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے بہت سے نمازی جو روزانہ ہم سے درخواست کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے دعا کی جائے. اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے ان سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ پریشانیاں دور فرما دے, تیرے بندے ہیں اللہ دور فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ آپ نہیں فرمائیں گے تو کون فرمائے گا؟ اے اللہ ہم آپ کے در کے سوا اور کہاں جائیں؟ اے اللہ اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھیں؟ آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں, آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں, آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہیں. اے اللہ آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں. ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر, ہاتھ پھیلا کر, اے اللہ قلب کی گہرائیوں سے اے اللہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہماری مدد فرمائیے دشمن کے مقابلے پر, شیطان کے مقابلے پر, نفس کے مقابلے پر. اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے. اے اللہ جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں ان سے بھی, جو چھپ کر کرتے ہیں ان سے بھی, علل اعلان جو گناہ کرتے ہیں ان سے بھی, اے اللہ جو چھپ کر کرتے ہیں ان سے بھی, جو کبیرہ ہیں ان سے بھی, جو صغیرہ ہیں ان گناہوں سے بھی. اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں آپ. اے اللہ ہمارے گناہ آپ کے سامنے ہیں, آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ہم توبہ کرتے ہیں صدقے دل کے ساتھ اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کے پاس ہم نہیں پھٹکیں گے, ہم قریب بھی نہیں جائیں گے. اے اللہ لیکن ہم کیا, ہمارا ارادہ کیا؟ آپ استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ توبہ پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ توبہ پر استقامت عطا فرمائیے, اپنے فضل و کرم سے توبہ پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ دائمی طور پر اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے جن احباب کو جو پریشانیاں ہیں, ضرورتیں ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. خواجہ صاحب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے, ایک اور صاحب نے کہا ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے. بعض نے رزق کی تنگی کی شکایت کی ہے, اے اللہ ان کی رزق کی تنگیاں دور فرما دیجئے. کشادگی اے اللہ عطا فرما دیجئے, بلکہ ہم سبھی محتاج ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے سب کو اے اللہ کشادہ رزق عطا فرما, عافیت سے عطا فرما, حلال طریقے سے عطا فرما. اے اللہ ایسی جگہوں سے عطا فرما جہاں سے ہم وہم و گمان بھی نہ رکھتے ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس رات کی فضیلت عطا فرما دیجئے, اس رات کے انوار و برکات عطا فرما دیجئے. ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, اے اللہ ہمارے عزیز و رشتہ داروں کو بھی, سب کو اے اللہ اس رات کے انوار و برکات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے نوافل و مستحبات کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ماہ رجب بھی گزار دیا. اے اللہ شعبان کا آدھا مہینہ بھی گزر گیا, باقی آدھا مہینہ اور پھر رمضان المبارک اے اللہ جو آنے والے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اے اللہ اپنی گناہ اپنی مغفرت میں اے اللہ چھپاتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کے لمحات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رمضان المبارک کے اے اللہ انوار و برکات کے نظارے ہمیں کرا دیجئے، اپنی مغفرت اے اللہ آپ کے جلوے ہمیں دکھا دیجئے، اپنے فضل فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا. خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو اے اللہ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ جب کافروں سے کام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، تو یہ تو اے اللہ پھر بھی مسلمان ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہی سے دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر اے اللہ اپنے آگے جھکوا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ ہمیں جو شر نظر آتی ہے اس میں سے خیر نکال دیجئے. یا اللہ رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں، اور بلا شبہ خامیاں ہم میں بھی ہیں، ہم اپنی ہدایت کے لیے بھی آپ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہماری پیشانیوں بھی پکڑ کر اپنے آگے جھکا دیجئے، ہم سے دین کا کام لے لیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اپنا فضل و کرم فرمائیے، ہم توبہ کرتے ہیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری بچیاں ہیں، مائیں بہنیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، ان کے دکھ دردوں کو بھی دور فرما دے. بعض مرد ظالم ہوتے ہیں، اپنی خواتین پر اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے اس ظلم سے روک دیجئے. اے اللہ ان خواتین پر جو ظلم ہوتا ہے اس سے انہیں محفوظ فرما دیجئے. اسی طرح بعض خواتین اپنے مردوں پر ظلم کرتی ہیں مختلف طریقوں سے، اے اللہ ایسی ظالم خواتین سے بھی اے اللہ ان کے ظلم کو روک دیجئے، اور اے اللہ ان مردوں کو ظلم کا نشانہ بننے سے بچا لیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے گھروں میں جو آپس کی چپلشیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اے اللہ برادری میں، رشتہ داروں میں، اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ ان ناچاقیوں کو محبت میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ آپس کی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی نافرمانیوں کو دور فرما دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو والدین اپنی بچیوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، ان کی رشتے اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے. بہت سے حضرات نے اس سلسلے میں خاص طور پر آپ سب حضرات سے دعا کے لیے کہا ہے، صدق دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے، دیندار رشتے عطا فرما دیجئے، دین دنیا دونوں کے حامل رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے، خیر و برکتوں والے رشتے عطا فرما دیجئے. اور اسی طرح جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں لیکن اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے، اے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے. اگر ان میں کوتاہیاں ہیں تو ان کی کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے، اور اگر ان کے سسرالی رشتہ داروں میں کوتاہیاں ہیں تو ان کی کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے. جو خواتین اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ صالح اولاد عطا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دیجئے. اے اللہ جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک سے بے حیائی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی کے جتنے ذرائع ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو بھی ہم سے دور فرما دیجئے. الہ العالمین جو ادارے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے. ہماری خواتین کو دیندار بنا دیجئے، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اسی طریقے سے مردوں میں جو کوتاہیاں ان کو بھی دور فرما دیجئے، گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے، عافیت کی زندگی عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما دیجئے. اے اللہ یہ سعادت ہمیں عطا فرمائیے. جن کو عطا فرما دیئے بار بار عطا فرمائیے. جو اب تک نہیں جا سکے دل میں حسرت رکھتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے حرمین شریفین کی اے اللہ زیارت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے دوبارہ سے مسلمانوں کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ قبلہ اول بیت المقدس اے اللہ پھر سے مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہود و نصارہ کی سازشوں سے اہل اسلام کو بچا لیجئے، حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں آپ کی وعدوں پر یقین ہے، اور اے اللہ جو آپ نے فرما دیا بلا شبہ وہی سچ ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مکر و فریب سے، اے اللہ دجل و فریب سے، ان کی مکاریوں سے، سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائیے، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اور ہنود، ان سب کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، پوری قوم کو ان کی مہلک سازشوں سے بچا لیجئے، الہ العالمین رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرما دے خواجہ صاحب ہیں، ہمارے مقصود صاحب ہیں، اور دیگر جو حضرات بھی بعض بیماریوں میں گر گئے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے، اپنے فضل خاص سے اللہ اپنی رحمت اور عنایت ہم پر متوجہ فرمائیے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، آپ کے سوا ہمارا کوئی ماوا نہیں، ملجا نہیں، ٹھکانہ نہیں، آسرا نہیں، آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارا آسرا ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم مایوسیوں کے شکار نہ ہوں، اے اللہ ہمیں مایوسیوں کا شکار نہ ہوں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحم فرما دے، ہم بہت ہی کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں قوی فرما دے، یا اللہ ہمیں قوی فرما دے، اے اللہ اپنے نام لینے کی رزت عطا فرما دے، اے اللہ ذکر و فکر پر اے اللہ قوت و طاقت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے نام کی حلاوت نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ والدین میں سے جو چلے گئے دونوں میں سے ایک، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ والدین جن کے موجود ہیں انہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ یہاں پر شریعت اسلامیہ کو کا نفاذ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں شریعت اسلامیہ کا نفاذ فرما دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو کوتاہیاں ان میں ہیں انہیں دور فرما دے، ہم میں جو کوتاہیاں ہماری کوتاہیوں کو بھی دور فرما دے، یا اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، اپنی محفوظ حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے، اپنی مضبوط پناہ میں ہمیں لے لیجئے، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.